بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ابو الاثر حفیظ جلندری کی تحریر کردہ کتاب شاہنامہ اسلام جلد چہارم، آواز محمد عرفان انجم اور پیشکش قرطبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں کتاب شاہنامہ اسلام جلد چہارم پارٹ ون.
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. تاریخ اسلام منظوم قرآن و حدیث کی روشنی میں، یعنی شاہنامہ اسلام. شاہنامہ اسلام جلد چہارم. اردو نظم میں تاریخ اسلام کے زرنی واقعات رزم کا ولولہ انگیز بیان. اثر خام ابو الاثر حفیظ جالندری. پیشکش ہر اس فرزند توحید کی خدمت میں جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے. دیباچہ، خدا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے کہ شاہنامہ اسلام کی جلد چہارم بھی مکمل ہو گئی. جس خلوص و محبت سے میں نے اس کو لکھا ہے، اسی جذبے سے قوم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس پیشکش کے ساتھ چند بہت ہی اہم امور عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. پہلی تین جلدوں کے مطالعہ سے ہر شخص پر واضح ہو چکا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، اور یہ کہ میں نے یہ سلسلہ واقعات ایک تخیلی رومان یا مہیر العقول رزمیہ کے طور پر پیش نہیں کیا. نہ یہ ہے زالقہ قصہ، نہ رستم کی کہانی ہے. پریسی مرغ ہے اس میں، نہ راہ ہفت خانی ہے. تاہم میری تمنا ہے کہ یہ کتاب انتہائی دلچسپی کے ساتھ پڑھی جائے، مطالعہ کرنے والے ایسے متاثر ہوں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی سنائیں. لیکن میری یہ بھی کوشش رہی ہے کہ ان واقعات کے بیان میں کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جس سے یہ اثر ایسی صورت اختیار کرے جو الف لیلہ، بوستان خیال، رستم و ستان یا حسلس میں ہوش ربا، ہیر رانجھا ناٹک، ناول، سینما وغیرہ سے پیدا ہوتی ہے. ایسے تاثرات نہ مجھے درکار ہیں، نہ میرا مقصود. دلچسپی پیدا کرنے اور مرد و زن کی توجہ کھینچنے کے لیے حسن و عشق، وصال و فراق کی کوئی جھلک، ناز و کرشمہ کا کوئی نظارہ اس کتاب میں داخل کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا، بلکہ خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے کہ پڑھنے یا سننے والے کی توجہ اصل مقصود سے ہٹ کر شعر و شاعری کی ظاہری اور بناوٹی مرساکاری کی طرف نہ جائے، کیونکہ توجہ کا اس طرف ہٹنا خصوصاً ایسی تصانیف کے لیے موضوع نظر نہیں آیا جو قوموں کی حیائے صادقہ کے لیے لکھی جاتی ہیں. اور تو اور، ایسی روایات تک سے حت الوسع پرہیز کیا گیا ہے جو کافی سند کے بغیر مولود شریف کی عام کتابوں اور بعض کتب سیر میں درج کر دی گئی ہیں، یا عوام کی محافل میں گرمی محفل کے لیے بیان کی جاتی ہیں. عوام الناس کے متعلق خامخواہ یہ خیال کر لیا گیا ہے کہ وہ پست خیال ہیں، اور مذکورہ بالا طرز کا عنصر کتاب میں موجود نہ ہو تو توجہ نہیں کرتے. میرے شاہنامہ اسلام نے ان تمام دلچسپی اور رنگینی اور گرمی محفل کے ساز و سامان سے مرہ ہونے کے باوجود اس خیال کو باطل ثابت کر دیا ہے. ہزارہ مرد و زن، بوڑھوں، بچوں، جوانوں نے اس کتاب کو بذوق و شوق حاصل کیا. لاکھوں نے اس کو پڑھا، پڑھایا، سنا اور دوسروں کو سنایا، اور یہ فیض جاری، روز افزوں ترقی پذیر ہے. ہزار خطوط ہندوستان کے ہر گوشے، بلکہ بیرون ہند سے بھی، جہاں کسی نہ کسی طرح تھوڑی بہت اردو جاننے والے مسلمان موجود ہیں، مصنف کو موصول ہوئے ہیں اور اس امر کے شاہد ہیں کہ جس طبقے کے لیے کام کیا جا رہا ہے وہ طبقہ اس کتاب سے اثر پذیر ہے. یہی نہیں، بہت سے نئے اور پرانے شاعروں نے اس طرز سخن کو مؤثر پایا، اور متعدد کتابیں اور بے شمار اسی طرز پر لکھی گئیں اور لکھی جا رہی ہیں. ہاں، ایک چھوٹا سا طبقہ ضرور ہے جس کو شاہنامہ اسلام سے چڑ ہے. اس طبقے میں مصنف کو بعض ایسے ہم اثر شاعر لوگ ہیں جن کو شاہنامہ اسلام کی کامیابی میں اپنے فن کی ناکامی کا غلط احساس نہ جانے کیوں پیدا ہو گیا ہے. ان میں جو زیادہ آزادی نواز ہیں فرماتے ہیں کچھ اس قسم کا لٹریچر جو شاہنامہ اسلام پیش کر رہا ہے اور جو صرف مسلمانوں ہی کے لیے مفید ہو سکتا ہے. ہندوستان کی متحدہ قومیت اور خالص پرستش وطن کے تصور کے لیے خطرناک ہے. ان سچے وطن پرستوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ترقی پسند لوگ اسلام کو رجعت سمجھتے ہیں، لہذا موجودہ دور میں اسلامی روایات کا تمسخر اڑانے اور ہندوستان میں رہنے والی 10 کروڑ آبادی کو اپنی مرضی سے بیزار کرنے کے سلسلے میں ان کی تقلید کرنا ہر شاعر کا فرض ہے. ان کا بیان ہے کہ اس طرح ہندوستان میں انقلاب آ جائے گا اور ان کی لوہے مزار پر شاعر انقلاب کچھ ایسے حروف میں لکھا جائے گا جس کے پڑھنے والے شاعر اور انقلاب دونوں سے بے خبر ہوں. میں اپنے ان کرم فرما شاعر لوگوں کی زبان و قلم سے بہت کچھ سنا اور برداشت کیا ہے، اور میں نے اپنی ذات کو تلقین کی ہے کہ نہیں عتاب زمانہ خطاب کے قابل، تیرا جواب یہی ہے کہ مسکرائے جا. البتہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کا قول ہے کہ ہم حفیظ سے بہتر توقعات رکھتے تھے، یہ شاکی ہیں. شاہنامہ اسلام میں وہ دلچسپیاں کیوں نہیں جو حفیظ کے دوسرے کلام میں نظر آتی ہیں؟ ان کو تعجب ہے کہ حفیظ کو کیا ہو گیا ہے. یہ پوچھتے کہ وہ حفیظ کہاں ہے جس کے ابتدائی کلام پر یہ رائے دی گئی تھی کہ حفیظ کے قلم کی ایک بے پرواہ جنبش سے موسیقی کی روح کانپ کر بیدار ہو جاتی ہے، قدرت کی رنگینیاں تصویریں بن بن کر سامنے آتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں. لطافت اور نزاکت شاعری کا جھل ملاتا ہوا لباس پہن کر رقص کرنے لگتی ہے. ساون رت، گنگور گٹاؤں میں کھیلتی ہوئی بجلی، موروں کی جھنکار، پپیہوں کی پکار، برسات کی ٹھنڈی ہوا، ہوا میں اڑتے ہوئے آنچل، آنکھوں میں تمنائے دید اور فراق کے آنسو، دل کو انتظار کی دھڑکن پر ایک مست کیفیت شاعر کی وہ دنیا ہے جس میں حفیظ گاتا پھرتا ہے. میرے نقاد شاہنامہ اسلام میں اس رنگ کو تلاش کرتے ہیں، نہیں پاتے تو چرچا فرماتے اور چہچہاتے ہیں کہ حفیظ بطور شاعر ختم ہو گیا. چونکہ یہ لوگ میرے خیرخواہ ہیں، شاید یہ چرچا اور چہچہا نیک نیتی پر مبنی ہے، اس لیے زندگی میں پہلی مرتبہ اس توضیح پر مجبور ہوں. مذکورہ بالا رائے میرے اولی مجموعہ کلام نغمہ زار پر دوسری بے شمار غلغلہ آرا تحسین و آفرین کی تحریروں میں سے چنی نہیں گئی، بلکہ ایک محتاط ترین ناقد کی رائے ہے. لیکن 1925 میں یہ رائے پروفیسر احمد شاہ بخاری المختلص بپترس نے دی تھی. یاد رہے کہ میں نے شاہنامہ اسلام کا آغاز 1926 میں کر دیا تھا، گویا ایک ہی سال میں میرا جامع سخن رنگینیوں کی شراب مشک و بو سے خالی ہو چکا تھا، اور گویا وہ کوئی اور ہے جس نے نغمہ زار کے بعد سوز و ساز اور تلخابہ شیریں کی غزلیں، گیت، نظمیں لکھ کر میرے نام سے شائع کر دیں. شاہنامہ اسلام جلد اول کے دیباچے میں شیخ سر عبد القادر فرماتے ہیں، اکثر شعراء نے اس شاہنامہ اسلام قسم کے بڑے کام بڑھاپے میں اپنے ذمے لیے ہیں. حفیظ کے جاننے والوں میں جن کی نظر سے ان کی وہ نظم گزری ہے جس کا عنوان ہے ابھی تو میں جوان ہوں، انہیں شاید حفیظ کی شاعری کو اس شان بزرگی اور تقدس میں جلوہ گر دیکھ کر تعجب ہو. لیکن جو شخص ان کے تخیل کی بلند پروازی سے آگاہ ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جس حفیظ کے لیے دشوار نہ تھی. حفیظ عمر میں جوان ہے مگر شاعری میں بوڑھوں کی صف میں جلوہ گر ہے. زور تباہ سے بسنت اور بہار پر ایسی نظمیں لکھتا ہے جس سے معلوم ہو کوئی شخص جو رنگین مزاجی کے سب مرحلوں سے گزر چکا ہے. آپ بیتی باتیں لکھ رہا ہے اور جوانی کو مست اور دیوانی دکھانے میں اپنی کہانی بیان کر رہا ہے، مگر یہ صرف اس کی خداداد ذہانت کے کرشمے ہیں، ورنہ زمانے نے اسے اتنی فرصت نہیں دی کہ دنیا کی رنگینیوں کو قریب سے دیکھے یا اس کے مزے لے. یہ آرا میں نے اس لیے نقل نہیں کی کہ ان سے اپنی مدح و ثنا کا کوئی پہلو پیدا کروں. شاعر ہونے کے باوجود مجھ میں اتنی عقل ضرور ہے کہ ثنائے خود بخود دگفتن کا مستاق نہ بنوں. ان اقتباسات سے صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ اگر ابھی تو میں جوان ہوں بسنت اور بہار کی نظمیں رنگین مزاجی کے عملی مراحل سے گزرے بغیر بھی لکھی جا سکتی ہیں، اگر جوانی کی مستی اور دیوانہ پن حفیظ کی آبیتی نہیں تخیل کی پرواز ہے، اور اگر بقول سر عبد القادر حفیظ دنیا کی رنگینیوں کے مزے لیے بغیر بھی ایسی نظمیں لکھ دیتا ہے، تو اس سے اتنا ضرور ثابت ہے کہ مصنف اگر چاہتا تو عامت الناس میں اس کتاب کو اور زیادہ مقبول کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں عشق و محبت، حسن و ادا یا محیر العقول شان و شکوہ کی اظہار کر کے اپنا کمال منوا سکتا ہے. پھر حفیظ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یو پی کے مشہور ناقد اور شاعر پروفیسر رگھوپتی فراق 7 اگست 1941 میں ایک تقریر براڈ کاسٹ کرتے ہوئے کہا، 1925 سے اب تک 16 برس کے اندر حفیظ جلندری نے لگاتار اپنے کلام کے مجموعے ملک کے سامنے پیش کیے، نغمہ زار، سوز و ساز، شاہنامہ اسلام پہلی جلد، دوسری جلد، تیسری، اور مختلف سالوں میں نئی غزلیں اور نظمیں، لیکن یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ ہمارے گزشتہ 15 برسوں کے مشہور شعراء کے کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، یا بحیثیت مجموعی کون شعراء ان سے متعلق ہیں، یا نمایاں طور پر ان سے متاثر ہیں۔ بات جو کچھ بھی ہو، لیکن حفیظ کی بہت سی نظمیں ملک میں اس قدر مقبول ہو چکی ہیں کہ زبانوں پر اتنی چڑھی ہوئی ہیں، کانوں اور دلوں میں اس طرح گونج چکی ہیں کہ حفیظ کو اس دور کی شاعری سے غیر متعلق ہرگز نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس دور سے ان کا گھنا سمبندھ اور جیتا جاگتا تعلق ماننا پڑتا ہے۔ حفیظ کی شاعری نے جن خوبیوں کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا، ان میں سب سے زیادہ نمایاں خوبی ان نظموں کی سنگیت یا ترنم تھا۔ یہ چیز اکبر چکوست، اقبال اور جوش ملی آبادی، یوں کہنا چاہیے کہ حفیظ سے پہلے کسی شاعر کے یہاں اس رنگ اور اس شکل سے ہمیں نہیں ملتی۔ موسیقی اور شاعری، گیت اور نظم، ترانہ اور ادب کا ایسا میل پہلے دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ شاعر نے ان نظموں کو موضوع کرنے میں، ان کو رچنے میں، نکھارنے اور سنوارنے میں، ظاہر ہے کہ حالی آزاد اکبر چکوست، درگاہ سہائے سرور اقبال، بلکہ انیس اور نذیر اکبر الہ آبادی تک کسی نظم گو یا غزل گو شاعر سے اثر نہیں لیا۔ دوسرے شعراء نے گیت لکھنے کی بال ارادہ کوشش کی اور وہ گیت کی اسپرٹ میں نہیں ڈوب سکے، وہ ہندی گیت کی سادگی میں ہندی گیت کا ٹھوس پن نہیں لا سکے۔ اس کے لیے حفیظ جالندری کے گیتوں اور ترانوں کے مصرے اور ٹکڑے پرمغز اور بامانی ہوتے ہیں۔ رومانی منظر اور ہر طرح کے گیتوں میں حفیظ جلندری نے سہل ممتنا کے بے لاگ مثالیں دی ہیں۔ کوئی ایسی نظموں کے لکھنے کی کوشش کرے تو معلوم ہو، یہ تیاری، یہ ابلتی ہوئی اور اٹھلاتی ہوئی جوانی، یہ بے تکلف اور بے لاگ رچاؤ اور نکھار، یہ شوق اور چٹیلی رنگینی، یہ دھن، یہ سریلا پن، یہ رنگ، یہ رس، یہ کسک اور یہ انگڑائیاں ہم کو آج تک کسی اردو شاعر میں کہیں اور نہیں ملتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ مصرے اور اشعار کہے نہیں جاتے ہیں بلکہ چھلک پڑتے ہیں۔ حفیظ کی منظر نگاری خاص توجہ کی مستحق ہے۔ موسیقی اور مصوری، سنگیت اور چترکاری کا جو میل حفیظ کی منظریہ نظموں میں ہمیں ملتا ہے، وہ کم سے کم مجھے تو اور کہیں نہیں ملا۔ یہ لئے اور جھلکیاں مناظر کی احساس میں، یہ ابھار، یہ کسک اور مقامی رنگ خاص چیزیں ہیں۔ حفیظ کی غزلوں میں بھی یہی مچلتی ہوئی اور ابھرتی ہوئی جوانی نظر آتی ہے، جس میں البیلے پن کے ساتھ وہ حلاوت اور معصومی ہے، وہ متوازن الڑپن، وہ جذباتی کیفیتیں، وہ تیور اور مردانہ انداز جو ہمیں اور شعراء میں نہیں ملتے۔ فراق صاحب نہ میرے ہم مذہب ہے، نہ میرے ہم وطن، میں ان سے دوستانہ میل جول بھی نہیں، نہ خط و کتابت۔ سچ یہ ہے کہ جب میری نظر سے یہ تحریر گزری تو مجھے تعجب ہوا، اس لیے کہ جہاں تک اردو شعر و شاعری کی موجودہ دور کا تعلق ہے، صوبہ جاتی اور طبقاتی تعصب موجود ہے، پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور جو شاعر کسی پارٹی میں نہ ہو اور وہ بھی ٹکسال باہر، اس کے کسی خوبی کا اعتراف ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ رسالہ آواز سے یہ طولانی اقتباس اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ ایک بے لاگ ہندو ادیب و نقاد شاعر کی رائے ہے، جو حفیظ سے حسن ظن رکھنے کی وجہ سے حق رکھتا ہے کہ حفیظ اس کے اعتراض یا استفسار کا ٹھنڈے دل سے جواب دے۔ اس تقریر کے آخری حصے میں رگھوپتی فراق فرماتے ہیں، جہاں تک شاہنامہ اسلام کا تعلق ہے، مجھے اور شاید بہتوں کو حفیظ کی شاعری کے اس خاص رنگ اور خاص انداز سے شاہنامہ اسلام بالکل بے تعلق معلوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسے بے اختیار ہو کر سراہنے پر تلا ہوا ہو تو وہ اسے جھوم جھوم کر پڑھ سکتا ہے، اور اگر حفیظ کی دوسری شاعری کے مقابلے میں شاہنامہ اسلام کسی کو پسند نہ آئے تو وہ یہ سمجھ لے کہ ملٹن نے فردوس گمشدہ لکھنے کے بعد کئی ایسی چیزیں لکھی جن میں شعریت سے زیادہ نجیت ہے۔ ایک فطری شاعر کی زندگی میں کبھی کبھی نجیت کا دور بھی آ جاتا ہے۔ یہ فتویٰ صادر کرنے کے بعد موصوف دریافت کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ شاعرانہ جذبے کی جگہ ملی جذبے نے لے لی ہو؟ شاہنامہ اسلام کے بارے میں محترم ناقد نے جس طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، مجھے اس صاف بیانی سے بجائے ملال کے انتہائی مسرت ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس بارے میں کچھ عرض کرنا ضروری سمجھا ہے، تاکہ اگر کسی قسم کی غلط فہمی شاہنامہ اسلام کے بارے میں ایسی آراء کی وجہ سے پھیل سکتی ہے تو اس کا ازالہ ہو جائے۔ شاہنامہ اسلام شعریت یا نجیت؟ شعریت اور نجیت میں کیا فرق ہے؟ یہ صفحات اس بحث کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ البتہ اندازہ کرنا چاہیے کہ عوام الناس کا اجتماع بیک وقت 7-7 گھنٹے شاہنامہ اسلام کو ذوق شوق سے سنتے دیکھتے جا رہا ہے. آپ فرمائیں گے کہ حفیظ کے پڑھنے کا انداز ہی ایسا ہے بجا، لیکن حفیظ سے بہتر انداز سے پڑھنے اور سنانے والوں کے لیے دو تین غزلوں یا ایک ہی نظم کے دوران میں لوگوں کو کھانسی کی شروع ہو جاتی ہے. میرے دوست، یہ حفیظ یا کسی اور کے پڑھنے کا انداز نہیں بلکہ شاہنامہ کی بین السطور ایک خاص تاثر ملحوظ رکھا گیا ہے. آپ اس کو نجیت کہیے یا شعریت، وہ مقصد حاصل ہے جس کے حصول کے لیے 21 برس سے یہ محنت شاقہ جاری ہے. معلوم ہوتا ہے آپ نے جلد اول کا آغاز میں شاہنامہ کے مقصد پر نظر نہیں ڈالی. تمنا ہے کہ پھر ان کا لہو ایک بار گرماؤں، دل سنگین سخن کے آتشی تیروں سے برماؤں، سناؤں ان کو ایسے ولولہ انگیز افسانے، کرے تائید جن کی عقل بھی تاریخ بھی مانے. کیا فردوس یہ مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ. بہر صورت یہ نجیت بھی ہو تو میں آپ کو یہ اطلاع باہم پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے میری حیات سخن پر کوئی الگ دور نہیں آیا. جاگ سوز عشق، کرشن بنسری وغیرہ گیت، منظریہ نظمیں اور وہ تمام غزلیں جن کو آپ نے رومان بھری وغیرہ کہا ہے اور جن کے حوالے آپ نے براڈ کاسٹ میں دیے ہیں، یعنی وہ سب کچھ جو سوز و ساز اور تلخابہ شیری میں درج ہے، 26 سے 1947 کے درمیانی دور کا کلام ہے، اسی دور کا جس میں شاہنامہ اسلام کی 4 جلدیں ہی ظہور میں آئی ہیں. یہ ایک فطری شاعر کی زندگی میں کبھی کبھی نجیت کا دور بھی آتا ہے. چونکہ بیک وقت ایک شاعر اور نقاد کا قول ہے، اس لیے ضرور تجربے اور تحقیق پر مبنی ہوگا، لیکن کسی فطری شاعر کی افتاد طبیعت ان دونوں طرز کے ذریعہ اظہار سخن پر بھی تو بیک وقت طاری ہو سکتی ہے. کیا آپ کسی ایسے باغبان سے واقف نہیں جو اپنے باغ میں رنگ رنگ کے پھول بھی کھلاتا ہے اور پھلدار درخت بھی لگاتا ہے؟ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ پھولوں کے بنانے سنوارنے یا آپ کے الفاظ میں رچنے اور نکھارنے میں تو باغبان کا فن قابل تحسین ہے، لیکن ثمر آمر درختوں کو پروان چڑھانے میں کوئی ہنر نہیں لے لاجب؟ اب رہا آپ کا یہ سوال کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شاہنامہ اسلام کے لکھنے میں شاعرانہ جذبے کی جگہ ملی جذبے نے لے لی ہو. یہاں میں آپ کی نبازی کا قائل ہوں. اب کہیں جا کر آپ کی نگاہ اصل نقطہ پر ٹھہری ہے. میں خود بھی ساری تمہید کو اس نقطے پر لا رہا تھا. جناب پروفیسر رگھوپتی فراق اور اسی قسم کا سوال کرنے والے ان بزرگوں اور دوستوں کی تسلی کے لیے میری جانب سے گزارش ہے کہ ہاں، بے شک شاہنامہ اسلام ملی جذبے ہی سے لکھا جا رہا ہے، اور اگر یہ جذبہ ملی حب وطن کے منافی اور متضاد نہ ہو تو کسی کے لیے اندیشے کی وجہ نہیں. لیکن یہ کہنا کہ ملی جذبے نے شاعرانہ جذبے کی جگہ لے لی ہے اور چست فکرہ نہیں، یوں کہنا چاہیے تھا کہ شاعر نے اپنے جذبہ ملی کی تسکین کے لیے شعر سے کام لیا ہے. باغبان کی ضرورت سمجھی ہے کہ اپنے باغ میں محض پھول اور سبزہ ہی نہیں بلکہ ایسے درخت بھی لگائے جو سایہ دار بھی ہوں اور پھل بھی دیں. آپ کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں. آنکھ اٹھا کر دیکھیے اس کڑی دھوپ میں کتنی مخلوق ان گھنے درختوں کی چھاؤں میں آسودہ اور خوشحال ہے. کتنی مخلوق ہے جو شاہنامہ اسلام کا ورد کرتی نہیں تھکتی، اور کتنے بے شمار کام و دہن ہیں جو شاہنامہ اسلام کے اسمار سے لذت یاب ہیں. بے شک شاہنامہ اسلام میرے دوسرے کلام سے بہت مختلف ہے. یہ اختلاف کیا ہے؟ یہی نا کہ منموہنی صورتیں، کلیوں کے گجرے، نازک رسیلی تانے، شوخیاں، ناز و انداز اٹھلاتی ہوئی جوانیاں، ان کی انگڑائیاں، اڑتے ہوئے آنچل، بسنت، ساون، ٹھنڈی ہوائیں، اودی گھٹائیں، زلفیں اور ان میں جھلکتی ہوئی بجلیاں، آنکھوں میں تمنائے دید اور فراق کے آنسو، یا وصال و بغل گیری کی چٹکیاں شاہنامہ اسلام میں نہیں ہیں. ہاں نہیں ہیں، یقیناً نہیں ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ ان کو یہاں نہیں لایا گیا. میری اجازت کے بغیر یہ مسخرے یہاں کیسے گھس سکتے ہیں؟ شاہنامہ اسلام مارکہ حیات ہے، بازیچہ اطفال نہیں. دنیا شعر میں ابھی اتنی وسعت موجود ہے کہ تفریح گھر اور عبادت خانہ الگ الگ تعمیر ہو سکیں. دونوں کے خلا ملا کی مجھے تو فی الحال کوئی ضرورت نظر نہیں آتی. یہ اصرار کیوں ہے کہ تفریح گھر کی تعمیر و آرائش میں جو ساز و سامان استعمال کیا گیا ہے وہی معبد میں کیوں نظر نہیں آتا؟ کیوں دونوں ایک ہی ڈیزائن پر کاریگر نے نہیں بنائے؟ مسجد میں محراب و ممبر کیوں ہے؟ آرکسٹرا کا سٹیج کیوں نہیں؟ دیواروں پر آیات قرآنی کیوں درج ہیں؟ حسین حسین تصویریں کیوں نہیں؟ لوٹے اور مسلح بھلے معلوم نہیں ہوتے، قطاردار شراب کے کنے آراستہ کیے جائیں. اگر آپ اس قسم کے سوالات کریں گے تو میں بپا سے احترام ہنسوں گا تو نہیں، البتہ سر جھکا کر یہ عرض کر دوں گا کہ حضور، یہ مسجد ہے، میں بے خبر نہیں ہوں. ایسے خیال کی لیتے موجود ہیں جن کے عبادت خانے ہی میں سامان تفریح بھی مہیا ہو سکتا ہے، لیکن ملت اسلام ابھی ترقی کی اس حد تک نہیں پہنچی۔ وہ اپنی مسجد کو بازی گاہ نہیں بنانا چاہتی، اور شاہنامہ اسلام اسی ملت اسلام کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ یہ نظم ایک قلعہ ہے جو فولادی اور سنگلاخ بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے، اور اس کی دیواریں پھول پتی سے نہیں اٹھائی گئی ہیں۔ اس کے بروج کو غنیم حوادث کا مقابلہ کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ ان بھاری پتھروں کی تراش خراش اور ان کو محل مناسب پر جمع لینے کے لیے جو صنعت اور مہارت استعمال کی گئی ہے وہ فن شیشہ گری سے الگ ہے۔ اس قلعے کا حسن اس کے روب ہیبت اور وقار میں ہے، نازکی اور لچک میں نہیں، کیونکہ یہاں نازکی اور لچک کمزوری پر دلالت کریں گی۔ اس قلعہ میں تفریح کا سامان قلعہ کے اندر رہنے اور بسنے والوں کے ضبط و نظم اور قواعد و قانون کی پابندی میں ہے۔ گلزار پر بہار میں نرم رو جوئی بار کی دلکشی سے کسے انکار ہے، لیکن فلک اشنا پہاڑوں کی خاموش روب و وقار اور دریاؤں کے غراٹے میں بھی تو حسن اور نغمہ ہے۔ شاعر کی چشم تصور جب گوکل کا درشن کرتی ہے تو کانوں میں جمنا کنارے بنسری کی سریلی تانے بھی آتی ہیں، معصوم گوپیوں کے رنگین چھرمٹ میں برج ناتھ کا رقص بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہاں شاعر کا دل بھی رقص کرتا ہے، اور بے اختیار بنسری بجائے جا کے والے نند کے لال کا آلاپ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہی چشم تصور جب درہ خیبر کا نظارہ کرتے ہیں تو محیب ناہموار چٹیل پہاڑوں کے درمیان پر پگڈنڈیاں قسمت اقوام کی خونی لکیریں دکھاتی ہیں، اور یہ بے آباد دہشتناک وحشت خیز ویرانہ حیلاتاد شور انگیز تہذیبوں کا افسانہ زبان حال سے سنانا آغاز کر دیتا ہے۔ آریوں کے دل بادل راہ کی دشواریوں سے بے نیاز جہاں سے گزرتے اور زمین ہند پر آسمان بن کر چھاتے نظر آتے ہیں۔ آتش قدم قافلے پتھروں کو رونتے اور جھلساتے ہوئے رواں دواں محسوس ہوتے ہیں۔ یہاں گوکل کی پھوار اور ننی بوندیاں نہیں بلکہ آئینہ خیال میں یہاں کا گرد و غبار فوج سکندری کی آندھی کا بقیہ معلوم ہوتا ہے۔ فولادی چٹانوں پر سورج کی کرنیں مسلمانوں کی تلواروں کی طرح چمکتی ہیں۔ اس چمک سے رات کا تصور ہوتے ہی نعرہ تکبیر کی گونج سے چٹانوں کے سینے لرزتے ہیں۔ غزنوی اور غوری، تیمور و بابر اور ان کے لشکر گزرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، سب گزر جاتے ہیں، شکوائے نادری بھی، اقبال ابدالی بھی۔ لیکن شاعر دیکھتا ہے کہ اس طرح کے پتھر اور کانٹے جن کے منہ راہروں کے آبلا ہائے پا سے سرخ ہیں اسی شان وقار سے قائم و دائم ہیں۔ ہاں، یہاں شاعر گوکل کی برسات کی پھوار نہیں دیکھتا، نہ آموں میں پڑے ہوئے جھولے وہ جھولنے والوں کی رسیلی تانے نہیں سنتا۔ یہاں کی فضا اور ہے، اس لیے تاثرات بھی مختلف ہیں اور ان کے اظہار کے لیے تکنیک بھی الگ ہے۔ یہاں کی فضا ہمتن انتظار ہے کہ دیکھیں اب کون راہوار وحشت پر سوار اس درے کا رخ کرتا ہے۔ ہاں، یہ درہ خیبر کہ نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول کھلتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ کڑکتی بجلیوں کی اس جگہ چھاتی دہلتی ہے، گھٹا بچ کر نکلتی ہے، ہوا تھرا کے چلتی ہے۔ یہ ہیں ایک ہی شاعر کی آرٹ کی دو مختلف تصویریں۔ کیا اپنے اپنے محلے وقوع پر دونوں تقی نہیں؟ شاید میرے نقادوں میں سے کوئی صاحب میری جگہ ہوتے تو گوکل میں کھڑے ہو کر نعرہ اللہ اکبر بلند فرماتے، یا درہ خیبر سے گزرتے ہوئے حملہ آوروں میں شامل ہو کر بنسری کی تان اڑاتے۔ لیکن مجھے اعتراف ہے کہ میرا آرٹ یہ نہیں۔ آگے چل کر فراق صاحب فرماتے ہیں، مجموعی حیثیت سے حفیظ کی شاعری کا کیا مرتبہ ہے؟ اس کے متعلق میں پھر یہی کہوں گا کہ 1925 کا ہندوستان اور اس وقت کے نوجوانوں کی تحریک کی جیتی جاگتی رچائی اور سنواری ہوئی تصویر اپنے بسی کرن منتر کے ساتھ نظر آتی ہے، جیسے دھندیا چل کی دیوی کے تیسرے پہر کی جھانکی یا کرشن لیلا کی جھانکی۔ حفیظ نے اپنی ایک نظم میں جس کا نام ہے تین نغمے، ٹیگور اور اقبال دونوں کی شاعری سے کترا کر نکل جانے کی جو راہ نکالی تھی اس کا ذکر بہت اچھے انداز میں کیا ہے۔ لیکن 1925 اور اس کے بعد کا ہندوستانی جوانی کی اس بے فکری، اس امنگ، اس دل فریب انفرادیت یا اجتماعیت کے قدیم نظریوں سے گزر گیا جس کی ترجمانی حفیظ نے کی ہے۔ اب اس جوانی کی فطری جذبات غور و فکر کی اس بلوغت سے گزر رہے ہیں، اجتماعیت کے وہ نئے تجربے اور وہ نئے نظریے جن سے آج سے 6-7 برس پہلے کا ہندوستان بے خبر تھا۔ دوسری حسرتیں، دوسری ناکامیاں، دوسرے خواب ہندوستان پر آج چھائے ہوئے ہیں۔ اس دور کی ترجمانی اگر حفیظ جلندری اپنی شاعری میں کریں گے تو وہ چیز نغمہ زار، سوز و ساز اور شاہنامہ اسلام سے بھی ذرا مختلف ہوگی۔ پرانی دنیا مر رہی ہے، نئی دنیا جنم لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ حفیظ کی شاعری کا دور اگر ختم نہیں ہو گیا تو اسے ایک نیا جنم لینا پڑے گا۔ 1925 کے بعد ہندوستان جس کے نئے تجربے اور نئے خوابوں کا ذکر و انعقاد نے کیا، ان خوابوں کی تعبیر کے طور پر وہ نئی دنیا جو مدت سے جنم لینے کے لیے کوشش کر رہی تھی، آج 1947 میں اس جنم کے درد کی چیخیں ہندوستان کے گوشے گوشے سے سنائی دے رہی ہیں۔ جیسا کہ واضح کر دیا گیا ہے، شاہنامہ اسلام جذبہ ملی سے لکھا گیا ہے، لہذا وہ لوگ جو اس کتاب کے مخاطب ہیں ہندوستان کے ان نئے خوابوں کی تعبیر اور اس نئی دنیا کے جہنم کے درد و کرب میں اپنے لیے اپنے پیشوایان ملت ہی کی حیات مبارکہ کے واقعات سے شاہنامہ اسلام ہی کے ذریعے انشاءاللہ راستہ پائیں گے، جس کی ان کو اس پر آشوب عالم میں ضرورت ہے۔ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ پیش آ رہا ہے ایسا ہی کچھ بلکہ اس سے بہت زیادہ سرمایہ اور اقتدار کی طاقتوں کی طرف سے 1450 بیشتر دنیا کے ہادی اعظم اور آپ کے صحابہ کرام کو بھی پیش آ چکا ہے۔ بہت ہی سادہ الفاظ میں شاعرانہ الجھاؤ اور رنگ آمیزی کے بغیر وہ واقعات نظم کر دیے گئے ہیں جن کے مطالعہ سے ایسے مواقع پر زندہ قومیں مشکلات پر غالب آ جایا کرتی ہیں، خواہ وہ بے سر و سامانی اور اقلیت ہی میں کیوں نہ ہوں۔ البتہ حفیظ دوسرے جنم کا قائل نہیں، اسی جنم میں جو نئے نئے نظارے پیش نظر ہوئے اور جو تاثرات اس کے قلب پر وارد ہوئے ان کو شکل دینے میں اس نے کوتاہی نہیں کی۔ البتہ تلخابہ شیری شائع ہو چکا ہے، شاید ہندوستان اس کو موجودہ حالات کے مطابق پائے، لیکن شاہنامہ اسلام میں عرض کر چکا ہوں ایک کلا ہے اور کلے بہت مدت تک قائم رہنے کے لیے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ حفیظ، 18 اپریل 1947، مرداں بکو شیر۔ مقامی بن کے آیا ہے نہ راہی بن کے آیا ہے، یہ دنیا رزم گاہ ہے تو سپاہی بن کے آیا ہے۔ تیرے شایا نہ دنیا دار کا جامہ نہ زاہد کا، ملا ہے درگہ حق سے تجھے عہدہ مجاہد کا۔ تجھے فرصت کہاں ہے محو ناؤ نوش ہونے کی، گھڑی سر پر کھڑی ہے پھر کفن بردوش ہونے کی۔ بہت سوئی تیری قسمت بہت آرام فرمایا، مبارک ہو کہ بیداری نے پھر اقدام فرمایا۔ تجھے اے مرد مومن جوش میں آنا مبارک ہو، مئے توحید پی کر ہوش میں آنا مبارک ہو۔ ہوئی میں یاد پوری امتحان زیر دستی کی، ہے تیرے ہاتھ پر موقوف اب تاریخ ہستی کی۔ بحمد اللہ ہوا پھر زیادہ پیما کارواں تیرا، تیری گردش کے بعد آ ہی گیا دور زمان تیرا۔ فلک سے ایک صدا لا تقنطو فرماتی جاتی ہے، زمین پر دور اسلامی کی ساتھ آتی جاتی ہے۔ دلوں کو فکر تکمیل عزائم ہوتی جاتی ہے، بنا شوکت اسلام قائم ہوتی جاتی ہے۔ نگاہوں پر جو پردے پڑ گئے تھے ہٹتے جاتے ہیں، رخ خورشید سے تاریک بادل چھٹتے جاتے ہیں۔ اندھیرا مٹتا جاتا ہے اجالا ہوتا جاتا ہے، محمد مصطفیٰ کا بول بالا ہوتا جاتا ہے۔
معزز سامعین، اسی کے ساتھ یہ پاٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔